الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ذی الحجہ کا یہ دوسرا عشرہ یعنی اس مہینے کی کے دوسرے 10 دن میں ہم شامل ہیں، اور جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، کرامت والا مہینہ ہے اسلام کی تاریخ میں، جیسا ایک طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے جس میں قتال اور لڑائی اور فساد کو، اور دنوں میں تو ہے لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کی عزت و تکریم کے اندر ممنوع قرار دیا گیا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز ممنوع قرار دی گئی، جس میں رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم الحرام۔ آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ان مہینوں کو تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان مہینوں کی اپنی فضیلت جو احادیث میں ذکر کی گئی وہ اپنے مقام پر ایک بڑا بلند مقام رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان مہینوں میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، حالات، اور ان مہینوں میں درپیش مسائل، حالات، اور بالخصوص اسلام کی ان نابغہ اور برگزیدہ شخصیات جو اسلام کی بنیاد قرار پائیں، اور جن سے محبت، جن سے تعلق، جن کی سیرت، جن سے عقیدت اور جن سے جڑنا ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ قرار پایا گیا، ان ہستیوں کا تعلق اس مہینوں میں ہے۔ محرم الحرام شریف کی آمد ہے، اور کون نہیں جانتا یہ عظیم مہینہ سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم، اپنے رفقاء کے ساتھ آپ کی مظلومانہ شہادت، جس نے یزید پلید کے مقابلے پر اسلام کی اقدار اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صحیح تصویر کی بقا کے لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دشت کربلا کے اندر اپنے گود کے بچوں تک کی قربانی اللہ کے دین کے لیے دی، اور اس ایک واقعے میں صرف محض واقعہ نہیں، 15 صدیاں گزر گئی ہیں اسلام کی تجدید اور احیاء، اور اسلام اور اہل اسلام کی ایمان کی تازگی، اور اہل ایمان کی تازگی کا وہ ذریعہ بنی، اور پھر خاص طور پر مرور زمانہ اور حالات کے اعتبار سے ہمارے ایمان یا کردار پر اگر کوئی گرد آ جاتی ہے تو واقعہ کربلا اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے تعلق اور جن کے ذکر اور جن کی محبت اور جن کی فکر اور جن کے حالات کے ذریعے ہم اس کی تجدید، اس کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی کرتے ہیں، اور ان کے واقعات اور وہ شخصیات ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین جل والا کی محبت کے چراغ کو پہلے سے زیادہ روشن اور مضبوط، اور ہمارے قدموں کو شریعت کے راستے پر مستقیم کرتی ہے۔ تو جہاں محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کی بات ہے، ذی الحجہ کے اس مہینے کی بھی بڑی برکت ہے۔ جس طرح کہ عید الاضحیٰ کے دن گزرے، جس میں خلیل رب العزت حضور سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی لازوال قربانی اور اللہ کے کہنے پر ہر چیز قربان کر دینے کا اور اللہ کے حکم کو مقدم اور آگے رکھنے کا وہ جذبہ وہ حقیقت اس معیار پر پہنچی کہ آپ نے خواب میں اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوا دیکھا اور اس میں اللہ کی مرضی کو جانا تو پھر آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پر بھی چھری چلانے پر آسرا نہ کیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ جس میں میرے رب کی رضا ہے اس میں میری رضا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے اندر انانیت کو ذبح کر دیتی ہے, حسد کو ذبح کر دیتی ہے, ہمارے ذات کے بے اہنگ وجود کو ختم کرتی ہے اور ہماری روح کے اندر اور ہماری فکر کے اندر اللہ کے حکم کی بالادستی اور اس احکم الحاکمین کے سامنے سربا سجود ہونے کا وہ جذبہ پیدا کرتی ہے اور ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف میرے اللہ کے لیے. جہاں ذی الحجہ کے اندر عید الاضحیٰ میں یہ قربانی ہمیں اللہ کا بندہ بننے کا جذبہ دیتی ہے کہ ہم نہ سیاسی لوگوں کے بندے ہیں, نہ کسی وطن کے بندے ہیں, نہ کسی علاقے کے بندے ہیں, نہ کسی زبان کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہماری گردنوں میں اللہ کی اطاعت کا پھندا ہے. ہم ہاتھ تو کسی کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں لیکن دل کسی کو نہیں دے سکتے, مرضی کسی کو نہیں دے سکتے, اختیار کسی کو نہیں دے سکتے. جہاں ہمارے رب اور ہمارے رسول کی بات آ جائے تو ہر رشتہ پیچھے ہو جاتا ہے, بلکہ ہم ہر رشتے ہر ناطے ہر تعلق کو ساتھ لے کر چلتے ہی جب ہیں کہ جب ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے. جذبہ ہمارے اندر سنت ابراہیمی یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی کہ ایک جانور کے اوپر چھری نہیں پھیری گئی بلکہ اپنی انا اپنی نخوت اپنی رعونت اور اپنے اندر اٹھنے والے نفس کی فرعونیت اور اپنے تکبر کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے خون کو بہا کر یہ بتا دیا گیا کہ جس میں وہ راضی ہے کہ جس کو بچوں کی طرح پالا اور اس کو کھلایا اس کو پھرایا لیکن جب وقت آ گیا تو اپنی ہر خوشی ہر جذبے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو لیکن چھری پھیر دی. یہ جذبہ اس بات کو بتاتا ہے کہ میری نماز میرا روزہ میرا جینا میرا مننا للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین. یہ انتہائی نفیس اور روح کی تطہیر کی عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم عید الاضحیٰ کے اندر اس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اہل ایمان اس جذبے سے نہیں ہوتا, مقصد تکبر نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ لاڑ پیار سے اس جانور کو پالا جائے اور پھر اس پر چھری پھیر کر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہمارا نہ کوئی شوق ہے نہ ہماری کوئی مرضی ہے, مرضی بھی ہے تو ہمارے رب کی اور حکم بھی ہے تو ہمارے رب کا. جب وہ کہے گا لاڑ کرو تو لاڑ اور جب وہ کہے گا چھری پھیرو تو پھر چھری, تاکہ اپنی ذات کو فنا کر کے یہ بات جائے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور میرے دل میں اللہ کے مقابل کسی شے کا گزر نہیں, میں اسی کی اطاعت کروں گا, اسی سے محبت کروں گا, اسی کی پیروی کروں گا, اسی کی اقتداء کروں گا, اسی کی اتباع کروں گا جس کا حکم میرا رب دے گا. لیکن جو میرے رب کے مقابلے پر آ جائے, میرے رب کی شریعت کے مقابلے پر آ جائے, میرے رب کے رسول کے مقابلے پر آ جائے, تو وقت کے یزید و فرعون بھی ہو تو میں ان کے بازوؤں کی طاقت ان کے لشکروں کی گھنگراہٹ کو نہیں دیکھوں گا, بلکہ میرے لیے معیار یہی ہوگا کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میرا جینا میرا مرنا اور میری قربانی اور میری موت سب میرے اللہ کے لیے ہے. اس جذبے کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی والے اس مہینے کے اندر اسلام کی ایک بڑی نابغہ شخصیت کہ جن کا نام آنے سے سر سے لے کر پاؤں تک سیر و خون دوڑنے لگ جاتا ہے, ایک توانائی ایک وفا اور ایک وفاداری اور ایک اطاعت کا جذبہ گناہگار سے گناہگار آدمی کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ان کا نام آنے کے ساتھ بندہ اپنی بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے نادم ہو کر اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے اور ان کا نام انسان کو غیرت اور وفا دلاتا ہے, حیا دلاتا ہے, اور ان کے نام سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے پیش ہو جاتا ہے. اور میری مراد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان حضرت عثمان ذن نورین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. حضرت عثمان غنی ذن نورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت انہی دنوں کے اندر ہوئی بلکہ اس سے بھی پہلے ایام تشریق میں ہوئی. اللہ اکبر. ایام تشریق میں، یعنی بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی شہادت 13 ذی الحجہ کو، بعض نے لکھا کہ 14 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت ایک المناک شہادت تھی، اسلام کے لیے ایک نا تلافی نقصان تھا، اور یہ وہ نقصان تھا کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ذکر کیا تھا کہ عثمان کو اگر کسی نے اذیت دی تو میری امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور پھر قیامت تک یہ امت ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہو پائے گی. یعنی حضرت عثمان غنی کا وجود اس قدر نعمت اور اتنی بابرکت شخصیت تھی کہ آپ کی بقا کو امت کے اتحاد کا ضامن بنایا گیا، اور آپ کی شہادت کو امت کے انتشار کا باعث بنایا گیا. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد یہ وعدہ کیا ہے کہ عبادات میں جہاں بدنی عبادت ہے وہاں مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خمس ہیں، وہ ہم اپنے مالی عبادات سال با سال آپ کی خدمت یعنی مرکز مدینہ پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر فرض ہے، دیگر صدقات فرض ہے، عشر زمینوں کا جو ہے، باغوں کا جو وہ فرض ہے، وہ ہم پہنچاتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور اپنی مزار مقدسہ میں جلوگر ہوں گے، تو پھر یہ عشر، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات ہم آپ کے کس نائب تک پہنچائیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ ابو بکر تک پہنچا دینا رضی اللہ تعالیٰ. تو سائل نے سوال کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر جائیں کہ نبی پاک نے یہ کہا تھا، تو حضور جب آپ رفیق اعلیٰ کے سفر کر جائیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صدقات اور یہ تمام چیزیں حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچا دیے جائیں، تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وصال فرما جائیں، تو پھر ہم یہ مال اور یہ صدقات اور اللہ کی امانت آپ کے کس نائب کے حوالے کریں گے؟ سرکار نے فرمایا عمر کے حوالے کرنا. تیسرا جب سوال کیا تو فرمایا عثمان کے حوالے کرنا، اور جس وقت پوچھنے والے نے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی حادثہ یا دائی اجل اگر پہنچ جائے تو پھر ہم یہ صدقات کس تک پہنچائیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد کا انداز بدل گیا. آپ نے فرمایا اگر میری امت نے عثمان کو کوئی اذیت پہنچائی اور عثمان پر کوئی حادثہ انہوں نے کیا، تو پھر اس امت کا اتحاد پھر باقی نہیں رہے گا اور انتشار ہوگا. اور آج دنیا جانتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اسلام کی جڑوں سے اتنے فرقے نکلے اور اتنے زیادہ اختلافات ہوئے کہ آج 15ویں صدی کے اندر ایک عام مسلمان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کی توہین سے ایک طوفان آتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کے احسان کو فراموش کر کے ان کی داڑھیوں اور ان کے گریبانوں تک ہاتھ ڈال دینا، کیونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نوجوان لونڈے تھے جن کو عبداللہ بن سبا سبائی یہودی نے ان کو ورغلایا، اور حال اس حوالے سے بنا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر میں چھلانگ لگائی اور آپ کی مبارک داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کھینچا اور آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچایا اور آپ کو وہیں پر شہید کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اخلاق کے ساتھ نہ کر سکیں اور ان کو بزرگوں کا مقام نہ بتا سکیں، تو پھر ایک عالم کی شہادت یا بزرگ کی شہادت یا ایک مسیحے کی شہادت، وہ اس کی شہادت نہیں، وہ برادریوں کو ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ قوموں کو ذبح کرنا ہوتا ہے. پھر اس قوم سے اللہ اپنی رحمت کی نظر ہٹا دیتا ہے، اور اس امت کی سب سے بڑی نافرمانیوں میں سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو رب کو ناراض کرنے والی بات تھی، وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر حملہ کرنے والے اور آپ کو شہید کرنے والے وہ جو مرحلے تھے. ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو گریبان سے پکڑا اور جنہوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا. یا اللہ، ہم اپنے دلوں سے ان سے برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ان سچوں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور ان سے اپنی حمایت کو رکھنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے دروازوں پر پہرا دیا، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، امام حسین تھے، دیگر اور صحابہ کی اولاد تھی. حضرت مولا مرتضیٰ نے بہت کوشش کی کہ بلوائی اور باغی جنہوں نے رومر پھیلا دیا تھا اور جنہوں نے گویا کہ ایک افواہ پھیلائی تھی، ان کو روکا جائے، لیکن تقدیر کا لکھا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ایام تشریق ذی الحجہ کی انہی قربانی کے دنوں کے اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. افواہ اور بلوا بڑی بری چیز ہوتی ہے. غلط بات کو آگے بڑھانا اور تحقیق کو نہ لینا, کوا کان لے گیا اور کان پر ہاتھ نہ رکھنا اور آگے بڑھ جانا بغیر تحقیق کے بات کرنا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک میں اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ ایک آدمی کے جھوٹے اور کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھائے. یعنی سنی سنائی سے مراد ایسوں سے سنے جن کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں. ایسوں سے ظاہر سی بات ہے اچھوں سے سن کر تو بات آگے بڑھائی جائے گی, لیکن یہاں سنی سنائی سے مراد یہ کہ ایسے سے سنا ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں. جس طرح کا آج ایک بہت بڑا نفع اور فائدہ قوم کو سوشل میڈیا سے ملتا ہے, اسی طرح ایک بہت بڑا نقصان بھی آج سوشل میڈیا سے ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ سنی سنائی بات فیک آئیڈیا ہیں. جس نے چاہا کسی پر تہمت لگا دی, ایک چیز اس پر ریز کر دی, اگلے نے نہ سوچا نہ دیکھا. ہاں اس سے اس کا شاید کوئی حسد تھا یا پہلے سے کوئی دل کی خپکی تھی, اس نے کہا چلو لگے ہاتھ گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں. اس نے نہ سوچا نہ دیکھا آگے شیئر کر دیا, بات بڑھتے بڑھتے چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی اور پتا چلا نہ وہ بےچارا اس کا مستحق تھا نہ اس پر یہ بات ہونے والی تھی. ہاں اللہ یہ کہ الگ علماء بات کر رہے ہوں, اسلاف بات کر رہے ہوں تو وہ یہ ایک اور چیز, لیکن فیک طریقے سے غلط طریقے سے باتوں کو آگے بڑھانا, آج اس بات سے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو روکیں کہ یہ بہت بڑا معاشرے کا فساد ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی جھوٹی تہمت اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی سب سے بڑی وجہ یہ جھوٹی افواہیں تھی کہ جو اس وقت کان در کان پھیلائی گئی. اور کس نے پھیلائی وہ آپ جانتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن ہم بعد نماز عشاء اس موضوع کو مفصل ڈسکس کریں گے. اور بعض کالے آج کل میدان میں آئے ہیں اور ان کو پھر کھجلی ناچی ہے. ہمارا ملک اختلاف کا متحمل نہیں, لیکن شیعوں کو اگر بہت زیادہ زور ہے اس مسئلے پر تو الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے جو گندی ویڈیوز بنا کر بیان کی گئی, ہم اس چینل سے اور سوشل میڈیا سے انتظامیہ اور حکمران وقت سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسے درندوں کو لگام دیا جائے. ایک طرف کشمیر کا اتنا سنجیدہ ایشو ہمارے سینوں پر بوجھ بنا ہوا ہے, اللہ رب العالمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. بھارت اور اسرائیل کے پنجے ہمارے گریبانوں تک پہنچ رہے ہیں اور یہ ان کے اعلی کار بن کر کبھی کس چیز پر شور کبھی کس چیز پر شور. لیکن ہمارا مقصد نہ فرقہ واریت ہے نہ انتشار ہے, لیکن پھر ایک تجدید کے لیے ہمارے لوگوں کا حافظہ اور ہاضمہ کمزور ہوتا ہے تو وہ بار بار اس بات کا سوال کرتے ہیں. تو میرے پاس بھی چند سوالات آئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن بعد نماز عشاء ان تمام چیزوں کا تتمہ کریں گے کہ حضرات صحابہ اکرام پر اس وقت بھی بعض یہودیوں کے ایجنٹ جھوٹا الزام لگا کر امت کو اعتماد کو گرا رہے تھے, اور آج بھی ان کے پروردہ نسل بد صحابہ اکرام سے اعتماد کو ہٹا کر امت میں انتشار کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ مسجد کے ستون اگر کسی سے جمع ہیں تو وہ اہل بیت اور صحابہ کے وجود سے ہیں. مسلمان اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے ذہن میں سوئے زنی لا سکتا ہے, لیکن اہل بیت اور صحابہ کے لیے کبھی سوئے زنی نہیں لا سکتا. اس لیے کہ کلمے کی بنیاد ان کا وجود ہے, مسجدوں کی عمارت ان کا وجود ہے, قرآن کی بقا ان کے وجود سے ہے, اسلام کی رونق ان کے وجود سے ہے, وہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام دشمن چاہتا ہی ہے کہ اس قسم کی فرقہ واریت اور فسادات لگا کر آنے والی جنریشن اور یوتھ کو اسلام سے مشکوک کریں, لیکن حقائق کو واضح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو تنگ دلی سے نہیں لینا چاہیے, حقائق کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ہمیشہ سے ہر تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس کے دشمن جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر افواہیں جھوٹی تہمتیں اور ادھر ادھر کی لگا کر, لیکن ہمیں کچے کان کی بجائے مرشدوں کے پیچھے چلنا چاہیے. کیوں آپ بیعت کرتے ہیں, کیوں آپ استاد بناتے ہیں؟ مرشد کہتے ہی اس کو, ایک شخص جو اسلام کی عقیدے اور نظریے کو نہیں سمجھ سکتا اور نہیں جانتا اسے چاہیے کہ وہ کسی استاد کے دامن کو پکڑ لے, مرشد کے دامن کو پکڑ لے. ہاں اگر وہ خود سمجھدار ہے تو پھر اسے مرشد کی کیا حاجت ہے, لیکن گونگے پیر جس کو خود کچھ نہیں آتا نہ وہ مرشد بننے کا اہل ہے کہ نہ وہ کسی کو عقیدہ بتا سکے نہ کسی کے عقیدے کی اصلاح کر سکے, ایسا بندہ مرشد نہیں ہوتا. مرشد ہوتا وہ ہے جو اپنے مرید کے عقیدے کو بچائے, ایمان کو بچائے, اس کی اخلاق کو بچائے. لہذا آپ سچوں کے دامن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ سچے کون؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ. آج ان کی کتاب غنیت الطالبین اہل سنت کا مقدمہ ہے. وہ کون؟ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ. آج سنی عوام اس بات کو سن لیں, ان کی کتاب کشف المحجوب شریف آج گویا کہ موجود ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جنہوں نے جہانگیر کے بدعقیدگی کو گھٹنے کے بل گرایا، اور آج پاکستان کا وجود ان کی تحریک کے مرہون منت ہے، آج ان کی مکتوبات شریف موجود ہے۔ تو جب اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بچوں یہ سن لو، اگر تمہیں اپنے دور کے اندر کوئی ایسا کامل شیخ، ایسا مضبوط عقیدے کا بندہ نہیں، بلکہ اگر ایسے لوگ تمہیں ملے کہ داڑھی جبہ دستار ہو لیکن جہاں اس نے چام دیکھا اس طرف پلٹ گیا، جہاں تیل کی دھار دیکھا اس طرف چلا گیا، نظریے کو اس نے نہیں دیکھا، تو فرمایا گھبرانا نہیں، پھر بندے مرشد نہیں ہوگی، یہ کتاب مرشد ہوں گی۔ لہذا یہ جو کیونکہ کرنٹ ایشو چل رہا تھا تو اس پر ایک دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ اب آخر میں صرف ایک بات آیت قرآنیہ پڑھ کر آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا مقام کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کو ذہن میں لائیے، 6 ہجری کا واقعہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس رات کو ہم بیان کریں گے۔ سورۃ الفتح، ہمیں کسی قمی جمی اور خمینی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن صحابہ کے لیے اتر چکا ہے، نہ یہ منسوخ ہوگا نہ یہ ختم ہوگا۔ اب تم بنڈل بازیاں، تاریخ کی کتاب ہے یہ، فلاں نے لکھا، اور 18 کتابوں میں اور 20 کتابوں میں اور گھوڑے کی پشت میں اور گھوڑے کی نال میں اور خیمے کے اندر، یہ ساری بکواسیں چھوڑو، قرآن موجود ہے، اور جب تک قرآن موجود ہے صحابہ کے چہرے سورج سے زیادہ روشن اور چمکتے رہیں گے۔ اہل بیت کی شان، سیدہ زہرا پاک کی شان، حسنین کا مقام سورج کی روشنی سے زیادہ روشن رہے گا، کیونکہ ان کا دفاع اس رب نے کیا ہے کہ جس رب کے حضور انہوں نے امتحان پیش کیا۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے میرے مصطفیٰ کے شاگردوں، امتحان تم نے مصطفیٰ کی کلاس میں دیا اور کامیابی کی سند ہم جاری کر دیتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کے لیے کامیابی کی سند جاری کر دی تو ایک مسلمان ان کے لیے کبھی سوئے زنی نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم اس بات کو کس طریقے سے ذکر کر رہا ہے۔ ایک جگہ فرما ان الذین یبایعونک، محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر، کہ وہ کفار مشرکین جنہوں نے عثمان کو شہید کر دیا، یعنی ایک وفا پھیل گئی تھی اس وقت سن 6 ہجری میں، آپ جانتے حدیبیہ میں، تو ہم اللہ کے دین کے لیے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان کے خون کی حرمت کے لیے آیت نازل فرمائی، فرما ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچ دینا، یعنی اب میں دیکھنا بھی میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا، سننا بھی آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا، اب اسی کو دیکھوں گا جس کو آپ کہیں گے، اسی کو سنوں گا جس کو، کیونکہ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، مشتری کہتے ہیں خریدنے کو، تو خرید اور فروخت جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، تو عربی میں کہتے ہیں بیع و شراء، بیع کا معنی ہے مال اپنا بیچنا، شراء وہ جو خریدتا ہے، تو بیعت کا معنی ہے بیچنا، تو ہم کیا بیچیں گے؟ اپنے شوق کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیں گے، اپنی مرضی کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیں گے، خریدیں گے کیا؟ جنت اور اس کی رضا۔ اللہ فرما رہا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ تیرے ہاتھ پر نہیں، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مقام آپ دیکھیں صحابہ کا، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، کتنا پیارا شعر لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو سرکار کے گرد حلقہ ڈالے بیٹھے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان صحابہ کے لیے جو سرکار کے مبارک چہرے کو دیکھ کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، اپنی مرضی اور اپنی انا، اپنی ہر شے، اپنے قوم، بچوں، سب کا سودا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا محبوب تیرے گرد جو حلقہ ڈال کر، یہ خوش نصیب لوگ آنے والے تو ترسیں گے، ہائے ہمارا سب کچھ لے لو ایک دفعہ مدینہ دکھا دو، ہمارا سب کچھ لے لو ایک دفعہ حضور کی جھلک دکھا دو، یہ تو وہ خوش نصیب ہے جو تیرے سامنے زانوں لگائے بیٹھے ہیں اور تیرے چہرے کو دیکھ کر میری رضا پا رہے ہیں، تو حبیب یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا آگے، فرما لقد رضی اللہ، بیعت تو کر لی، اب ہوا کیا؟ امتحان دے دیا، مکتب مصطفیٰ یعنی حضور کے مدرسے کے طالب علموں نے امتحان دے دیا، اب وہ امتحان میں کتنا نمبر لے جا رہے ہیں، کس کے لیے دیا تھا؟ اب آپ دیکھیے اللہ اس امتحان کا رزلٹ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے آگے قرآن میں لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، لقد رضی، ہوگا نہیں ہو گیا، ہوا اللہ، فرما اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مسلمانوں سے، ان یبایعونک، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرت، اس درخت کے نیچے۔ اس سے بڑا اب کس قمی و خمینی کی ضرورت ہے؟ آپ سارا واضح یہاں پر آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ گنبد کی صدا ہے، یہ اتحاد بین المسلمین کا جو تم ڈرامہ مچاتے ہو نا، تو پھر اس کو ذرا پاسداری بھی رکھو اور اپنے بہڑیوں کو ذرا لگام بھی لگا کر رکھو۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں، لیکن ہم نیشنلسٹ بھی نہیں ہیں، ہماری زندگی قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کسی ملک سے دوستی ہو سکتی ہے؟ دل نہیں دیا جا سکتا. سیاسی ایشو پر اتحاد ہو سکتا ہے، ایمان پر نہیں ہو سکتا. اس بات کو سن لے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہوا اللہ ان مسلمانوں سے، اذ یبایعونک، جنہوں نے بیعت کی، تحت الشجرت، اس درخت کے نیچے. اچھا راضی کیسے ہو گیا؟ اللہ فرما رہا آگے دیکھیں، ایک ایک جملہ اتنا گانٹ لگا کر بیان کیا گیا ہے. فرما فعلیما، کیونکہ اللہ نے جانا، اللہ نے دیکھ لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا. کیا تھا؟ تمام مفسرین، تو میں نے کہا ویڈیو بنانے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے آپ کے مولویوں نے کیا لکھا. مولوی تبریسی نے بھی یہاں پر لکھا. کیا تھا صحابہ کے دلوں میں؟ صبر تھا، وفا تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ کے دیدار پر یقین تھا. اللہ فرما رہے اسی کو ہم نے تمہارے دلوں میں دیکھا تھا، اس لیے ہم تم سے راضی ہو گئے. اس لیے خدا سامنے کی زندگی، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ تمہارے ظاہر نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ نے بھی فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، ان مسلمانوں سے، اذ یبایعونک، جو بیعت کر رہے تھے حبیب تیرے ہاتھوں پر، تحت الشجرت، اس درخت کے نیچے، فعلیم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو سچائی تھی، ایمان تھا، اور میرے پر جو بھروسہ تھا، اور تیرے ساتھ جو وفاداری تھی، اللہ نے اسے دیکھ لیا. فعلیم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے اس کو جان لیا. فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دیا. تو جن کے دلوں کو اللہ نے مطمئن کر دیا، تو ان کی زندگیوں کے بارے میں، اس میں ایک بڑا ظلم جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب نے بھی بہت بڑا کیا، ان کا بھی میں ذرا قرض بتاؤں. ان کی ایک بڑی رسوائے زمانہ گندی کتاب خلافت و ملوکیت ہے، اتنے برے حملے انہوں نے حضرت عثمان غنی پر کیے ہیں. تو کوئی جماعت اسلامی کا دوست یہاں پر بیٹھا ہو تو جا کر وہ کہیں کہ بھائی ہمارے مکتب میں یہ کتاب نہ شائع کرو، اس لیے کہ صحابہ کرام کے اور غیروں کے لیے جو اعلی کار ابو العلا مودودی بنے ہیں، میں کوئی تبرع کوئی غصے میں نہیں ہوں، ایک تحقیق کی بات ہے. ایسی کتابوں کو بین کرنا چاہیے، لہذا کام مکمل اسلامی ہونا چاہیے، اور اعلان کرنا چاہیے کہ ایسی فرزودہ کتابیں جس میں حضرت عثمان غنی پر یہ گندے الزامات لگے ہوں کہ اپنی سلطنت کے اندر آپ نے گویا کہ اپنے اقربا پروروں کو آپ نے جناب جو ہے کہ وہ جائیدادیں دے دی، آپ نے لوگوں کو عہدے دے دیے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنی بڑی تہمت ہے. خدا کہتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے جان لیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو مطمئن کر دیا. جن کی گستاخی کو اللہ رب العالمین نے امت کا انتشار قرار دیا، اور جن کی بقا کو اللہ نے اتحاد دیا، ان صحابہ کے لیے ایسے جملے کہے جائیں تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. ان کتابوں سے صرف آپ کو تعارف کرانا تھا. یہ بلیک شپ، یہ بلیک شپ، یہ بھیڑے، یہ کالی بھیڑے ہیں جو اہل سنت کی صفوں کے اندر لوگوں کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں. یہ بات میں کبھی نہ کرتا اگر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل نہ کرتی، کیونکہ ہم نے زمین کے نیچے کی بھی بات کرنی ممبر پر، کہ زمین کے نیچے کیا ہوگا، قبر کی بھی، اور آسمان کے اوپر کیا ہوگا، اور یہ بات بھی کرنی ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا وفادار رکھے. یہ بات کوئی انتشار کے لیے نہیں، ایک صحیح رخ کے لیے تھی. اپنے عہد کی تجدید کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کا وفادار رکھے. یہ کوئی سیاست فرقہ واریت نہیں، اس بات کی ہمیشہ تجدید ہوتی ہے. یہ تو فرقہ واریت ہے، تو میں نے کہا ممبر پر بھی تو انہی کا نام لیا جاتا ہے، اور انہی کے نام کے بغیر تو خطبے مکمل نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری نمازیں کن شخصیتوں کی محبتوں کے ساتھ وابستہ ہے. اس کو کسی غلط نقطہ نظر سے مت لیجئے گا کہ یہ کوئی تفرقہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر آپ اس کو غلط نظر سے لیں گے تو اس وقت شاید آپ کو اپنی پراپرٹی جائیداد یاد آ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ کو اسلام یاد آ رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ دیکھو بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو جیسا کہے گا ویسا سنے گا. لہذا مسجدوں میں اپنی دکان، پراپرٹی، گاڑی وہی باہر چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے آتے ہیں کہ جناب جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن جو کام ہوگا اسی کی بات مسجد کے فلور پر ہوتی ہے. تو قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو اہل بیت کا وفادار ہوگا اور صحابہ کا ادب کرنے والا ہوگا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ ان مبارک ذکر کے صدقے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کشمیر کو اللہ فتح عطا فرما دے، پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرما دے، ہماری صفوں سے اللہ انتشار ختم کر دے. اور یہ سازش جو اسلام پاکستان کے اندر ہو رہی ہے صحابہ کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف کر کے جو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اللہ ان سازش تولوں سے اللہ محفوظ فرمائے. اور آخری بات، 14 اگست آ رہا ہے، لہذا اپنے گھروں کو پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ آویزا کریں. مسلمانوں کوئی جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان زندہ لاش نہیں ہوتا، وہ لاش جب ہم ہو جائیں گے تو قبر میں ہمیں ڈال دیا جائے گا. کچھ جذبات ہوتے ہیں، ہماری گلیاں ایسی سناٹا ہے جیسے یہ قبرستان ہے، خال خال کسی کے گھر میں جھنڈے نظر آتے ہیں. آپ نے اگر یہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دی نا تو دل مردہ ہو جائے گا. لہذا میں کہتا ہوں جمعے کی نماز کے بعد بازاروں کو رخ کریں, اور کچھ نہ ہو تو ایک 15-20 روپے کا ہی جھنڈا خرید کر اپنے گھروں کے اوپر لگائیں. اس جذبات کے ساتھ ہماری روحیں زندہ رہتی ہے. اگر ان جذبوں کو, ان ایکٹیویٹیز کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم سے اخلاق چلا جائے گا, ہم سے بے شمار اقدار چلے جائیں گی. لہذا 14 اگست آنے کے قریب ہے, اگلا جمعہ 14 اگست ہے انشاءاللہ, جو آزادی پاکستان کا دن ہے, جشن آزادی کا دن ہے, تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اب جمعے میں آئیں تو بیج لگا کر آئیں, میں اور آپ تمام, 14 اگست کے دن ایک بار, اور جھنڈوں کو اپنے گھروں کے اندر آویزہ کریں. ہماری مسجد کے انتظامیہ نے بھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جس ہر سال جھنڈے لگتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. پاکستان کا وجود سیاست نہیں, ایک نظریہ ہے. کیا ہے بولیے؟ ایک نظر. لہذا آپ اپنے گھروں کو اس سے واضح کریں. 14 اگست کو انشاءاللہ العزیز ہم نماز پڑھانے کے بعد, صلاۃ و سلام کے بعد یہیں سے جو چند افراد مل جاتے ہیں اور پھر سیلانی چوک پر پرچم کشائی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مقصد ہوتا ہے زندگی, اس کا مطلب ہوتا ہے وفاداری, اس کا مطلب ہوتا ہے احساس. جب یہ یاد رہے گا نا تو پھر کئی رشتے یاد رہیں گے. پاکستان واہ.